呀。روزے پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد المبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کی تلوار لے کے قتل جو کرنے عمر گیا. شیر سماعت فرمائے. کی تلوار لے کے قتل جو تلوار لے کے قتل جو کرنے عمر گیا فاروق بن کے لوٹ ہے اور کفر مر گیا. فاروق بن کے لوٹ ہے اور کفر مر گیا. اور یہ شیر سماعت فرمائے کہ ہاں ہاں وہی ہاں ہاں وہی شبیہ پیغمبر حسین ہے. کہ ہاں ہاں وہی شبیہ پیغمبر حسین ہے. ہاں ہاں وہی شبیہ پیغمبر حسین ہے جس کے لیے رسول کا سجدہ ٹھہر گیا. جس کے لیے رسول کا سجدہ ٹھہر گیا. اور بھی شیر سماعت فرمالے کہ ننھی سی عمر میں ہے یہ اعجاز مصطفیٰ. ننھی سی عمر میں ہے یہ اعجاز مصطفیٰ. کہ ننھی سی عمر میں ہے یہ اعجاز مصطفیٰ. ارے اگلی جدر گئی اسی جانب قمر گیا. اگلی جدر گئی اسی جانب قمر گیا. فاروق بن کے لوٹ ہے اور کفر مر گیا. اور آخری بند پیش کر رہا ہوں کہ احمد رضا کا نام لیا میں نے جب کبھی. کہ احمد رضا کا نام لیا میں نے جب کبھی. کہ احمد رضا کا نام لیا میں نے جب کبھی. ہر ایک بدیا پیدا کا چہرہ اتر گیا. ہر ایک بد عقیدہ کا چہرہ اتر گیا. اور فاروق بن کے لوٹے ہیں اور کفر مر گیا. سمجھ معزز سامعین حضرات, برادران اسلام, حاضرین مسجد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آغاز گفتگو سے قبل حصول برکت کے لیے آئیے ہم سبھی حضرات فرمانی پروردگار عالم پر عمل کرتے ہوئے حضور رحمت عالم نور مجسم فخر کائنات تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود اسلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بابرکت رات میں آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرنے کے لیے, ذکر سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. شعبان المعظم کی اہمیت, فضیلت, عظمت, جلالت اور خاص طور سے شب برات کی فضیلت کے تعلق سے جمعے کے بیان میں کافی کچھ باتیں بیان کی گئیں. چند لمحات کے لیے میں دوبارہ پھر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ چند باتیں اور پیش کی جائیں. آپ حضرات نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ مسجد کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھیں اور کچھ باتیں آپ سماعت کریں, کچھ باتیں اگر محفوظ ہو جائیں تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ شب کہ جس میں ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں, حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے مفسرین نے بیان کیا کہ اس رات کے بہت سے نام ہیں. اس رات کو یعنی شب برات کو شب برات تو کہتے ہی ہیں, شب برات کے علاوہ شب شفاعت بھی کہتے ہیں. اس رات کو شب تقدیر بھی کہا جاتا ہے اور اس رات کا ایک نام شب کفارہ بھی ہے. تو شب برات, شب تقدیر, شب شفاعت اور شب کفارہ, اس رات کے یہ متعدد نام ہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ اس رات کو شب شفاعت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 13ویں رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے شفاعت کا اذن عطا فرما, مجھے اپنی امت کا شفیع بنا دے. اللہ رب العزت نے ایک تہائی امت کی شفاعت کرنے کی اجازت دے دی. اس کے بعد 14ویں شب میں حضور سرور کائنات نے دعا فرمائی کہ اللہ تو مجھے میری امت کا شفیع بنا دے, شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرما. تو اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کی شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی. اس کے بعد جب شب برات آئی یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات آئی, حضور سرور کائنات نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ مجھے میری امت کا شفیع بنا دے, پوری امت کی شفاعت کرنے والا بنا دے. تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا اے میرے محبوب, میں نے آپ کو آپ کی تمام امت کا شفیع بنا دیا ہے. اب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو منصب شفاعت چونکہ اس عظیم الشان شب میں ملا ہے, اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام شب شفاعت رکھ دیا گیا. اور اس کا نام شب تقدیر بھی ہے. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور متعدد صحابہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو فہرست تیار کی جاتی ہے کہ سال بھر میں کتنے لوگوں کی موتیں ہونی ہیں، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی شب برات کے آنے کے وقت آئندہ سال کی شب برات تک کتنے لوگ مرنے والے ہیں، کتنے لوگ کتنا رزق پانے والے ہیں، کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، تمام فہرستیں تیار کی جاتی ہیں۔ چونکہ تقدیر کے معاملات لکھے جاتے ہیں اس لیے اس رات کو شب تقدیر بھی کہا جاتا ہے اور اس رات کو شب کفارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑے امام امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب انسان شب قدر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، سجدہ بندگی پیش کرتا ہے، تو اس رات کی عبادت تمام زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور پوری زندگی کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور شب برات میں اگر کوئی بندہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرتا ہے تو سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے اور سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شب جمعہ کو اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ یہ رات ہو جاتی ہے اس لیے اس رات کو شب کفارہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور ایک حدیث پاک کا مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اس کی خاص تجلیاں نازل ہوتی ہیں اور اپنے بندوں کو اپنے رحم و کرم کی جانب بلاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت شب برات کے رات میں، شب برات میں وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، الا من مستغفرین فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، الا من مسترزقین فارزق لہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، الا من مبتلن فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ انسان کہ میں اس کی مصیبت کو دفع کر دوں۔ یعنی یہ شب مبارک ایسی عظیم شان شب ہے کہ اللہ رب العزت پکار پکار کے بندوں سے کہتا ہے کہ اگر تم اس سے معافی کا طلبگار ہو، اگر تم اس سے معافی مانگتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر تم اس سے رزق مانگتے ہو تو بے پناہ رزق دیا جائے گا، اگر کوئی مصیبت زدہ مجھ کو پکارتا ہے، میرے نام کی دعائیں دیتا ہے تو اس کو اس کی مصیبت سے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، قضاء عمری پڑھنی چاہیے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو اس کے حقوق کو ادا کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ ایک عظیم الشان ولی عہد مالک بن دینار گزرے ہیں جو امام الاولیاء ہیں، اولیاء کے صف میں بہت اونچا مقام حضرت مالک بن دینار کا ہے، شاید کبھی نام سنا ہوگا۔ یہ مالک بن دینار شروع شروع میں شرابی تھے، بہت بڑے شرابی تھے، شراب کی بوتل ہاتھ سے چھوٹتی نہیں تھی، ہمیشہ شراب پیتے رہتے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی 2 سال کی بچی تھی، وہ 2 سال کی بچی اپنے باپ کے ہاتھوں سے بوتل لے کر پھینک دیا کرتی تھی۔ باپ شرابی ہے، بیٹی کو شراب سے نفرت ہے، بیٹی ویسی نہیں کہ وہ 12, 10, 15 سال کی 2 سال کی بچی ہے، وہ باپ کے ہاتھوں سے بوتل لیتی وہ اندھیل دیا کرتی تھی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میری 2 سال کی بچی کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت درد ہوا، مجھے بڑی کلفت ہوئی، بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں شب برات میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، ایک اژدہا میرے پاس آیا، زبردست سانپ اس نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے اس کے حملے سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کی، میں بھاگا، وہ اژدہا میرے پیچھے دوڑا، میں بھاگ رہا ہوں، وہ سانپ مجھے دوڑا رہا ہے، میں چیخو پکار کر رہا ہوں، کوئی مجھے بچانے والا نہیں، راستے میں مجھے ایک بزرگ نظر آئے، میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا حضور مجھے بچا لے، یہ سانپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ سانپ مجھے ڈس لے گا، یہ سانپ مجھے کھا لے گا، یہ سانپ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ وہ نورانی بزرگ کہتے ہیں کہ میرے پاس طاقت و قوت نہیں ہے،
ہے، میں بہت کمزور ہوں، میں ضعیف و ناتواں ہوں، میں تمہیں سانس سے بتا نہیں سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ مالک بھی انتظار کرتے ہیں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں بھاگتا ہوں، پھر میں دوبارہ پلٹ کر اسی بزرگ کے پاس آتا ہوں، پھر میں فریاد کرتا ہوں کہ آپ مجھے بچا لیں، آپ مجھے سانس نجات دے دیں۔ مالک بھی انتظار کرتے ہیں کہ ان نورانی بزرگ نے مجھ سے کہا میں بڑا کمزور ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنی قوت نہیں کہ میں تمہیں اس سانس نجات دے دوں۔ بہرحال جب میں نے ان سے بار بار ریکویسٹ کی، میں نے ان سے عریضہ پیش کیا، تو انہوں نے کہا اس پہاڑ کے پاس چلے جاؤ، اس پہاڑ کے پاس مسلمانوں کی امانتیں ہیں، شاید تمہاری کوئی امانت ہو، شاید تمہاری کوئی امانت ہو جس کی بنیاد پر تم اس عذاب سے نجات پا جاؤ۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں خواب میں بھاگتے بھاگتے گیا، اس پہاڑ کے پاس گیا، ایک فرشتے نے مجھ دی پہاڑ کا دروازہ کھول دیا جائے، شاید اس مسلمان کی کوئی امانت ہو۔ دروازہ کھولا گیا، میں نے دیکھا کہ میری 2 سال کی بچی جو میرے ہاتھوں سے شراب کا پیالہ لے کر پھینک دیتی تھی، جو میرے ہاتھوں سے شراب کی بوتل لے کر انڈیل دیا کرتی تھی، وہ کھڑی ہوئی ہے، اس نے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے سانپ کو بھگا دیتی ہے۔ میں نے کہا بیٹی یہ کیا معاملہ ہے، تمہاری تو شان بہت اونچی ہے۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا ارے ابے حضور، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بن جائیں؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا بیٹی یہ جو سانپ تھا یہ کون تھا، اور یہ جو نورانی بزرگ تھے یہ کون تھے؟ بیٹی نے کہا ارے ابے حضور، آپ دنیا میں شراب پیتے ہیں، اعمال پر انجام دیتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، یہ سانپ ہی آپ کے گناہوں کا مجموعہ ہے، اس کو آپ کے گناہوں کو سانپ کی شکل میں کر دیا گیا ہے، یہ آپ کو دوڑا رہا تھا، آپ کو عذاب دینے کے لیے، آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرنے کے لیے، جہنم کا گرمناک عذاب چکھانے کے لیے، اور وہ جو نورانی بزرگ آپ نے دیکھے تھے وہ آپ کی نیکیاں تھیں جو بہت معمولی تھیں، بہت مختصر تھیں، ان نیکیوں میں کوئی بر نہیں تھا کہ وہ نیکیاں آپ کو قیامت کے عذاب سے بچا سکیں، وہ نیکیاں ضعیف و ناتواں ہیں، نیکیاں بڑی کمزور تھیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں نے سچی توبہ کی، اس شب برات ہی کی رات میں میں نے سچی توبہ کی، میں سجدے آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری زندگی پیش کر دیا، سجدہ و نیاز کر دیا، میری توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور مجھے اولیاء کا سردار بنا دیا گیا۔ یہ مالک بن دینار شرابی تھے، کل تک گنہگار تھے، کل تک فاسق و فاجر تھے، کل تک وہ اللہ کے نافرمان بندے تھے، آج وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہو گئے ہیں، آج وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو گئے، آج ان کا اولیاء کے صف میں بہت اونچا مقام ہو گیا ہے، اور صبح قیامت تک حضرت امام مالک بن دینار کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ تو یہ رات توبہ استغفار کی رات ہے، ذکر خدا کرنے کی رات ہے، اللہ سے گڑگڑا کر معافی مانگنے کی رات ہے، سال ہر سال آپ رات بھر سوتے رہتے ہیں، عیش کی زندگی گزارتے ہیں، اور آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا، لیکن آج آپ سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ آج اپنی نیند کو قربان کر دیں، اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں اپنی نیند کو قربان کے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سجدے کو نذرانہ پیش کریں، عبادتوں کو نذرانہ پیش کریں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، اب آپ اندازہ فرمائیں اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات اگر آپ 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں گے تو اس کا کتنا اونچا مقام ہے، اس کو سماعت کر لیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا وقت یوں ہی ضائع ہو رہا ہے، محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سننا یہ بھی عبادت ہے، تو آپ جب تک یہاں بیٹھ کر سنتے رہیں گے آپ کا نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ایک پہاڑ کا ایک پتھر کا چٹان بہت نورانی چمکدار، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، بڑا تعجب ہوا کہ پتھر ہے چمک رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے وحی نازل کی کہ اے میرے پیغمبر، اے عیسیٰ، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب والی چیز نہ دکھا دوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کیا ہے، اے خدا تو دکھا، اس سے زیادہ تعجب والی چیز آخر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا حکم ہوا، پہاڑ پھٹ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندر جھانکا تو دیکھا اندر ایک بہت بڑا روم بنا ہوا ہے، ایک بزرگ ہے، نورانی چہرہ ہے، ہاتھوں میں لاٹھی ہے، بغل میں انگور کا پیڑ ہے جس میں انگور کے گچھے لٹک رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 400 سال سے یہاں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اسی انگور سے کھاتا ہوں، یہی میرے لیے رزق رکیا پر دیا جاتا ہے. میں مسلسل 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. عیسیٰ اسلام کو بہت تعجب ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ اے اللہ اس سے زیادہ مطیع و فرما بردار تو شاید کسی مخلوق کو تو نے پیدا ہی نہیں کیا ہوگا, اس سے زیادہ ہو کوئی مخلوق ہوگی ہی نہیں. ایک گوشے عافیت میں رہ کر 400 سال تک مسلسل تیری عبادت کرنے والا کون بندہ ہوگا. جب عیسیٰ اسلام کو تعجب ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تعجب مت کر, میرے ایک محبوب پیدا ہونے والے ہیں جو نبی آخر الزمان ہوں گے, ان کے وسیلے سے ان کے صدقے سے امت کی شان ان کی یہ ہوگی کہ اگر ان کی امت کا کوئی فرد لیلت المبارکہ شب برات کی شب برات میں جاگ کر میری بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے اس 2 رکعت نماز نفل کے صدقے میں میں اسے اس 400 سال عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا. یہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ اسلام سے ارشاد فرمایا. تو عیسیٰ اسلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے امت محمد میں پیدا فرما دے. جب دیکھا کہ محمد علیہ السلام محمد رضی اللہ محمد علیہ السلام اسلام کی شان یہ ہے, ان کی امت کی جب شان یہ ہے تو خود پیغمبر کی شان کتنی عظیم شان ہوگی. تو انہوں نے دعا کہ اے اللہ مجھے اپنے اسی محبوب کی امت میں پیدا فرما. تو ہماری ثواب مندی کا عالم کیا ہے, آپ مناظر کر رہے ہیں کہ ہماری شان حضور کے وسیلے حضور کے صدقے سے کتنی اونچی ہو گئی ہے کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں, چند لمحے خرچ ہوں گے لیکن ان چند لمحوں کی وجہ سے ان چند لمحوں کے بعد اللہ رب العزت جو ہمیں ثواب عطا فرمائے گا وہ 400 سال عبادت سے زیادہ افضل ہوگا. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اب میں آج اپنی گفتگو کا لب لباب بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ چند وہ لوگ ہوں گے کہ اس رات جو بخشش سے محروم رہتے ہیں, ان کی بخشش نہیں ہوتی, اللہ ان سے ناراض رہتا ہے. ان چند لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو حقوق العباد غصب کرتے ہیں, لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, ماں باپ کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے کہ ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے, ان کی خدمت ہم پر کس طرح واجب ہے, پڑوسیوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے, رشتہ داروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو اللہ عزت عظیم الشان رات میں بھی بخشتا نہیں ہے جب تک کہ وہ حقوق ادا نہ کر لے اور جب تک کہ حقوق ادا کرنے کے بعد سچی توبہ نہ کر لے. حدیث شریف میں آیا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدوابین الثلاثہ, کہ حضور سے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کے دفتر 3 طرح کے ہیں, بندوں کے اعمال جن میں لکھے جاتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں وہ دفتر اعمال 3 قسم کے ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا فدیوان لا یغفر اللہ منہ شیئا, ایک دفتر تو وہ ہے کہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, اس میں ایسے اعمال لکھے جائیں گے ایسے گناہ لکھے جائیں گے جن گناہوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ودیوان لا یعبا اللہ منہ شیئا, اور ایک دفتر دیوان وہ ہے کہ اللہ کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی. ودیوان لا یترک اللہ منہ شیئا, اور ایک دفتر دیوان وہ ہوگا جس کے اللہ کچھ چھوڑے گا نہیں, مواخذہ ہوگا کہ سانس لیا جائے گا. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اما الدیوان الذی لا یغفر اللہ منہ شیئا, رہا وہ دفتر رہا وہ نامے اعمال کہ جس میں سے اللہ رب العزت کچھ بھی معاف نہیں کرے گا, الاشراک باللہ, وہ اللہ کے ساتھ شریک کرانا ہے. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ایسا برا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اما الدیوان الذی لا یعبر اللہ منہ شیئا, اور رہا وہ دفتر اعمال کہ جس کی اللہ رب العزت کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی. ان شاء ذالک تجاوزا, اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا, نہیں مرضی ہوگی تو معاف نہیں فرمائے گا. وہ ہے کیا اللہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ظلم العبد نفسہ فیما بین و بین ربی, بندہ اللہ کے حقوق کو غصب کر لے, مثلا کسی دن کی نماز سر کر دے, کسی وقت کا روزہ ترک کر دے. تو اس کے بعد وضو فرماتے ہیں. محمد دیوان الذی لا یترک اللہ من شیء، وہ دفتر اعمال کہ اللہ کو اسے جس میں سے کچھ ترک نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ مظالم العباد بینہما قصاص لا محالہ، اور بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے، یقینا قیامت کے دن بندوں سے اس کا قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. تو مطلب یہ ہے جو بندہ شرک کرنے والا ہے، جو بندہ کفر کرنے والا ہے، اگر وہ مرتے وقت توبہ نہیں کرتا ہے اور شرک پر اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کی تو کوئی بخشش نہیں کی جائے گی، وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں جلایا جائے گا، ہمیشہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کہیں معاف نہیں کیا جائے گا. لیکن جو بندہ حقوق اللہ غصب کرتا ہے، حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے، نمازیں تر کرتا ہے، روزوں سے غافل رہتا ہے، اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان سے غفلت برتتا ہے، تو یہ معاملہ اللہ پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا. سزا دینے کی اس نے واہی سنائی ہے، لیکن وہ معاف بھی کر سکتا ہے. وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو بغیر مواخذہ کے جنت میں داخل کر دے. لیکن جو لوگ بندوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، لوگوں کا مال چھین لیا، لوگوں کو پریشان کیا، لوگوں پر ظلم کر لیا، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا، ماں باپ کو پریشان کیا، ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ان کے حقوق کی پامالی کی ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ عزت ان کو یوں معاف نہیں فرمائے گا جب تک ان سے مواخذہ نہیں ہو جائے گا، جب تک ان سے قصاص نہیں لے لیا جائے گا. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا بینہما قصاصا لا محالہ، یقیناً ان بندوں کے درمیان قصاص لیا جائے گا جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا. اب دنیا میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو پھر قیامت کے دن مظلوم کو لایا جائے گا، اور جس نے ظلم کیا تھا اس سے بدلہ لیا جائے گا. جب تک وہ مظلوم اس ظالم کو معاف نہیں کر دے گا تب تک اللہ رب العزت بھی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، توبہ و استغفار کا موقع عطا فرمایا ہے، ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، حقوق کی تلافی کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. جو ایک دوسرے پر ظلم ہو گئی ہوں، آج کا موقع ایسا ہے، آپ اس کی تلافی کریں. اگر کسی کے حق تلفی ہو گئی ہو تو اس کو اس کا حق واپس کر دیں، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہو تو آپ اسے جا کے معافی مانگ لیں. اللہ رب العزت گواہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ اللہ کے گھر سے محروم نہیں جائیں گے، اس حال میں جائیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کر چکا ہوگا. تو عظیم شان رات ہے، آپ ذکر کریں، تسبیحیں پڑھیں، درود پڑھیں، کلمہ پاک کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو سب سے پہلی عبادت ہے. اس عبادت کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں. آج ہمارا المیہ یہ ہے، نعرے تو بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں لیکن خود کلمہ پڑھنے کی بھی صحیح سے توفیق نہیں ہے. بارہا میں نکاح پڑھ رہے ہیں اور جاتا بھی ہوں تو دوہا بنے تو بیٹھے ہوئے ہیں محترم، لیکن ان کو کلمہ بھی نہیں یاد ہے. کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو کلمہ منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے. یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا اسلام ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلم گھر میں پیدا کیا، لیکن ہماری شقاوت اور ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہے ہیں، جس کلمے کی بنیاد پر ہمیں جہنم سے نجات ملنے والی ہے، جس کلمے کی بنیاد پر ہمیں جنت ملنے والی ہے، جس کلمے کی بنیاد پر اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جس کلمے کی بنیاد پر انسان مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے، ہم وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. جس کلمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے جدوجہد کی ہے، جس کلمے کو پڑھ کے بلند کرنے کے لیے صحابہ نے سب کام کرائے ہیں، جس کلمے کا نام اونچا کرنے کے لیے، جس کلمے کے ڈنڈے بجانے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر ظلم برداشت کیے ہیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، ہم ان کے ماننے والے، ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے اس کلمے کا صحیح سے ذکر بھی نہیں کر پا رہے ہیں. یاد ہونا تو بہت دور کی بات ہے، عام حالات یہی ہے کہ صحیح سے نوجوان مسلمانوں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ برا مت مانیے گا، جو لوگ پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ بہت اچھی اسلامی معلومات رکھتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ہمارا فخر اسے سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جن کو بہت عظیم شان معلومات ہیں، مولوی نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو اچھی معلومات رکھتے ہیں اور اچھی معلومات ان کو فراہم کی گئی ہے. لیکن کچھ ایسے بھائی بھی ملتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، حتیٰ کلمہ پڑھنا بھی نہیں معلوم ہے. میں بتاؤں آپ کو حدیث پاک میں آیا ہے، علی امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني ابي موسى القاضي عن ابيه جعفر الصادق نبي محمد الباقر البي زين العابدين عن ابيه الامام حسين عن ابيه ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ایسی حدیث پاک ہے جس کو روایت کرنے والے سب ائمہ اہل بیت کرام ہیں. حضرت علی شہر خدا مولا کائنات سے ان کے بیٹے امام حسین نے روایت کیا, امام حسین سے ان کے صاحبزادے امام زین العابدین نے روایت کیا, امام زین العابدین سے ان کے صاحبزادے امام محمد باقر نے روایت کیا, امام محمد باقر سے ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق نے روایت کیا, امام جعفر صادق سے ان کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم نے روایت کیا, اور امام موسیٰ کاظم سے ان کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا نے روایت کیا ہے. حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں حدثنی حبیبی و قرۃ عین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھ سے میرے حبیب میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایت کیا. کیا روایت کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, سمعت جبریل علیہ السلام یقول, میں نے جبریل امین کو کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ جبریل نے فرمایا, سمعت رب العزت یقول, میں نے اللہ رب العزت کو فرماتے ہوئے سنا, لا الہ الا اللہ حسنی, اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ نے فرمایا لا الہ حسنی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا میرا قلعہ ہے, ومن قالها دخل فی حسنی, اور جس نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا, اور من دخل فی حسنی امن من عذابی, اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ و مامون ہو گیا ہے. تو یہ کتنا عظیم و شان کلمہ ہے. آج کی رات آپ ورد کریں, مسلمان ہونے کا تقاضا کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ آپ کسی اچھے عالم کے پاس جائیں, اپنے مسجد کے امام کے پاس جائیں, آپ کلمے سنائیں کہ امام صاحب یا عالم صاحب میرے کلمے سن لیں, میرے کلمے درست ہیں کہ نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ میں سال سال کلمہ پڑھتا رہتا ہوں, میرے کلمہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو. آپ جو بھی اوراد وظائف پڑھتے ہیں, آپ دنیا بھر کی باتیں پوچھتے آ کر کے, لیکن دینی باتیں کیوں نہیں پوچھتے آ کر کے؟ لوگ میرے پاس طرح طرح کی باتیں پوچھتے ہیں, گھریلو معاملہ, گھر میں اتنا سا معاملہ ہوتا ہے, ڈاکٹر امام کے پاس آتے کہ ایسا سا گھر میں ہو گیا, آپ حل بتائیں. لیکن اس طرح کے معاملات پوری زندگی لوگ غلط کام میں مبتلا رہتے ہیں, غلط کلمہ پڑھتے ہیں, غلط ذکر کرتے ہیں, غلط قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں, غلط مسائل معلوم ہوتے ہیں, کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کر یہ مسائل دریافت کریں کہ یہ مسائل آیا صحیح ہیں کہ غلط ہیں. لہذا بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صرف ٹوپی لگا لینے سے, صرف مسجد میں آ جانے سے کوئی پکا مسلمان نہیں ہو جاتا. بلا شبہ ٹوپی لگانا ایمان کی علامت ہے, مسجد میں آنا ایمان کی نشانی ہے, ایمان کی علامت ہے. وہی مسجد میں آتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے, نور ایمان روشن ہوتا ہے. لیکن کامل ایمان آپ اس وقت ہوں گے جب آپ دین کے تقاضوں کو سمجھیں, شریعت کے تقاضوں کو سمجھیں کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے, ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. آج کی رات آپ عبادت کریں, اللہ کا ذکر کریں, کلمہ پاک کا ورد کریں, درود پاک کے زمزمے آپ گائیں, اور ہر طرح سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ آپ عزم مصمم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ بالعزت اگر زندگی باقی رہی تو میں انشاءاللہ دین کی بنیادی تعلیم ضرور حاصل کروں گا, اتنی تعلیم ضرور حاصل کروں گا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ دین کے اہم اہم مسائل کیا ہے, دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں, کن باتوں کی بنیاد پر انسان مومن رہتا ہے اور کن باتوں کی بنیاد پر انسان ملتد ہو کر دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ لیں.
مصطفیٰ جان رحمت بلا